القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درهمی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اے مجاہد، اس مشینی دور میں انسان بن، زندگی جو چاہتا ہے تو پیکر قرآن بن. گرامی قدر، معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، اور میری قابل قدر اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک جمعہ کی غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے جمعہ کے موقع پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پشاور اور چنیوٹ میں کتاب اللہ، قرآن مجید کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، پورے ملک میں کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ سوائے سپاہ صحابہ نے، کسی اور جماعت نے اس پر احتجاج کرنے کی کوشش نہیں کی. اس دور میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی ریت کچھ عجیب انداز اختیار کر چکی ہے کہ اگر ایک اچھا کام کوئی جماعت کرتی ہے تو دوسری جماعت وہ اچھا کام کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ یہ کام فلاں جماعت کر رہی ہے، اگر ہم کریں گے تو فلاں جماعت کو کریڈٹ مل جائے گا. خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ سپاہی صحابہ نے یا اللہ مدد اس نعرے کو اس جیز اور مسلمان کی اس حقیقی اور سچی پکار کو اس طرح عام کر دیا ہے کہ قریباً ملک پاکستان کی 80% گاڑیوں پر آپ کو یا اللہ مدد کا سپیکر نظر آئے گا. اور حقیقت واقعہ بھی یہی ہے، قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ ہر نماز میں جب تک مسلمان کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر یہ نہیں کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. چونکہ مسلمانوں میں ہندوؤں، عیسائیوں، مجوسیوں اور اسی طرح غیر مسلم مذاہب کو دیکھ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے کی عادت، غیر اللہ کے آگے جھکنے کا طریقہ اور غیر اللہ کی طرح مورتیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر نفع اور نقصان کے مطالبے اور غیر اللہ کے سامنے جا کر مصائب اور پریشانیوں کو بیان کر کے ان کی مدد اور ان کی نصرت چاہنے کی کوشش کرنا، یہ وہ بہت بڑی بیماری ہے کہ جسے قرآن مجید شرک کے نام سے یاد کرتا ہے اور واضح طور پر اللہ اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کوئی چیز پیدا کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے، وہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتی کہ وہ مکھی کا پر بنا دے۔ ذوق طالب المطلوب، پکارنے والا بھی انتہائی کمزور اور ناتواں اور بغیر کسی طاقت کے کوئی چیز نہیں ہے، اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ گئی گزرش ہے۔ تو دور میں ہمارے غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اللہ کا دربار چھوڑنا شروع کر دیا، اور میرے بھائیوں یہی تو وہ بیماری تھی جو ہر امت کے اندر آئی، اور اسی بیماری کو رفع کرنے کے لیے ہر پیغمبر نے اپنی زندگی کا پورا حصہ وقف کر دیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود و مشکل کشا نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہر نبی نے اپنی امت کو یہی سبق دیا، ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی، ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے یہی مسئلہ رکھا کہ میری امت کے لوگوں تم غیروں کے دروازوں پہ جھکنے کی بجائے تم غیروں کے سامنے جبین ریاض رکھ کر ان کی عبادت کرنے کی بجائے تم بتوں کی مورتیوں، تم درخت و حجر، تم چرند و پرند، تم شمس و قمر، تم مٹی کی ڈھیریوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کی بجائے ایک رب کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا رائے کی عبادت نہیں۔ اللہ مالکم من الہ غیر، اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشار حاجت رہا نہیں۔ یہ بات، یہ دعوت اتنی بنیادی دعوت ہے، پیغمبروں کا یہ نعرہ اتنا اہم نعرہ ہے، پیغمبروں کی تعلیم کا تبلیغ کا مقاصد میں تو یہ مقصد اتنا اہم مقصد ہے کہ یہی تعلیم پھر سمرتی سمرتی پیغمبروں کی پوری دعوت کا نچوڑ پروردگار عالم نے ایک کلمہ میں رکھ دیا کہ ہر نبی آ کر اپنی قوم کو کلمہ سکھاتے کہ پہلے اس بات کا اقرار کر لا الہ الا اللہ کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب کے سوا کوئی مشکل کشار حاجت روا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، رب کے سوا کوئی بیٹے بیٹے دینے والا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، رب کے سوا ڈوبی ہوئی کشتیوں کو کوئی کنارے لگانے والا نہیں ہے، رب کے سوا مشکلات میں مصائب و آرام میں کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کو کرنے کا پہلا جز بنایا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں کسی پیغمبر کی محبت رکھتے، کسی پیغمبر کی دعوت کا جذبہ رکھتے، کسی پیغمبر سے، کسی رسول سے عشق دائے کرتے، وہ پیغمبر سے عشق بات نہ کرے، پیغمبر سے تعلق بات نہ جوڑے، پیغمبر کے دروازے پر آ کر اپنے
تعلق توڑنے کا اعلان
کرے.
یہ نہیں کہا
کہ اللہ کو بھی مانو, اللہ کو, اوروں کو بھی اور اللہ کو بھی. یہاں بھی کا کوئی چکر نہیں ہے, یہاں ایک ہی بات ہے, اللہ ہی کو مانو. اللہ اور اتنا بھی نہیں کہ اللہ ہی کو مانو, اسی پر بس نہیں, بلکہ فرمایا کہ پہلے غیروں سے تعلق توڑ, پہلے غیروں سے رشتہ توڑ, غیروں سے ناطے توڑ, غیروں کی محبت دل سے نکال, غیروں کے دروازے سے اپنی پیشانی کو اٹھا, غیروں کے دروازے پہ لات مار. رب کے علاوہ جو خدا کے دعوے دار ہے, پہلے ان سے زیارت کر, پہلے ان سے نفرت کا اظہار کر, پہلے بیداری کا اظہار کر. لا الہ پہلے کے ان اللہ پاس میں آئے گا,
لا الہ پہلے کے, لا الہ کیا مطلب, کوئی معبود نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. سپاہ صحابہ کے ساتھیوں, بڑا عرصہ ہو گیا کچھ توحید کی بات بھی کر لیا, کچھ توحید کی بات بھی. خدا کی قسم صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے اور باعث نجات ہے. پیغمبر کے عشق کے علاوہ تو کوئی شے نہیں ہے. جس دل میں پیغمبر کا عشق نہیں ہے, پیغمبر کی داد کا جذبہ نہیں ہے, پیغمبر سے تعلق کا اس دل میں جذبہ نہیں ہے, اس دل میں کوئی شے نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیز چلی آئے, اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت عرصہ ہو گیا تو بات چلی تھی یا اللہ مدد, کہ یا اللہ مدد, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد, تاکہ یہ اتنا عام ہو جائے کہ غیروں سے مدد مانگنے کی ریت ختم ہو جائے, غیروں سے مدد مانگنے کی ریت ختم ہو جائے. لیکن کیا ہوا اب جناب, اگر کوئی آدمی اشتہار چھپواتا ہے, کاتب کہتا ہے یا اللہ مدد لکھوں, کہتا نا نا یہ نہیں لکھنا. کیوں؟ کہتا ہے یہ سپاہ صحابہ کا مونوگرام ہے, یہ سپاہ صحابہ کا مونوگرام ہے. بات سچی ہے, مسئلہ صحیح ہے, اس پر شک نہیں ہے, مگر یا اللہ مدد ہمارے پوسٹر پر, یا اللہ مدد ہمارے لٹریچر پر, یا اللہ مدد ہماری دیوار پر, یا اللہ مدد ہمارے گھر پر, یا اللہ مدد مسجد پر, یا اللہ مدد کسی اور جگہ پر, اس لیے نہیں لکھنا کہ یہ سپاہ صحابہ کا شہار ہو گیا, یہ سپاہ صحابہ کا. یہ بات جس کے بارے میں نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ اگر ایک کام کوئی جماعت کرتی ہے تو دوسری جماعت وہ اچھا کام اس لیے نہیں کرتی کہ فلاں جو کر رہی ہے, فلاں جو کر رہی ہے. اور صحابہ کرام کا مسئلہ دیکھتے, ہر چیز بیان کریں گے لیکن عظمت صحابہ بیان نہیں کریں گے, مقام صحابہ بیان نہیں کریں گے, شان صحابہ بیان نہیں کریں گے, اصحاب رسول کے دشمنوں کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ یہ کام سپاہ صحابہ کر رہی ہے. لیکن اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ شیعت کی طرف سے, راسیت کی طرف سے کوئی بدماشی ہو جائے, کوئی گنڈا گردی, کوئی اسلام کی توہین, کسی قسم کی کوئی بدماشی, کسی قسم کی اسلام کی کسی بنیادی مسئلے کی نفی کرتی جائے, شیعت جو کرتی چلی جائے, دنیا کے لوگ باقی سیاسی ہوتی نہیں جماعتیں, اس لیے لوگوں پہ مار لگا لیتی ہے, اس لیے تو آشوش کر پیاس جاتی ہے, میدان میں اس لیے نہیں نکلتی, اس پہ احتجاج بولے گا اس لیے نہیں کرتی کہ سپاہ صحابہ کر رہی ہے, ہم نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, میں نے عرض کیا پشاور
اور چنگوٹ تھی. شیعوں نے قرآن مجید کو آگ لگائی. شیعوں نے قرآن مجید کو آگ لگائی. اب قرآن مجید صرف سپاہ صحابہ کا ہے؟ قرآن مجید صرف سپاہ صحابہ کے لیے اترا ہے؟ سارے مسلمانوں کے لیے اترا ہے؟ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم اللہ تیرے احسان احسان عظیم سمجھتے ہیں کہ تو نے ہر باطل کے مقابلے میں, ہر کفر کے مقابلے میں, تین چار دشمن کے مقابلے میں ہمیں قوت دے کر, توفیق دے کر یہ ہمیں جذبہ عطا کیے کہ ہم ہر کفر کے مقابلے میں نکلتے چلے آتے ہیں. ہم اس پر تو اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے رب کا شکر ادا کرتے ہیں, جتنا قدر کیا جائے اسے کم سمجھتے ہیں. لیکن افسوس, بڑا افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ لوگوں قرآن کو آگ لگا دی گئی, رب کی کتاب جلا کے رکھ کر دی گئی, اور رب کی کتاب سے ڈر رکھ کر دیا گیا, رب کی کتاب سے چوتے رکھ دیے گئے. لیکن دنیا نے, پاکستان نے کوئی جواب نہیں اس جل کے احتجاج کے لیے. بات میرے بھائیو, یہ بات میں کر رہا ہوں کہ بڑا دکھ ہے اس بات. کہنے لگے چونکہ شیعہ نے قرآن جلایا, سپاہ صحابہ جانے. اور ویسے ایک بات ہے, اور میں آج حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں, ہماری اہل سنت والجماعت کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے سپاہ صحابہ کو اپنا نمائندہ بنا دیا, سپاہ صحابہ کو اپنا نمائندہ سمجھ لیا. نمائندہ جو بات کرے وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے. شیعہ قرآن کو آگ لگائے, سپاہ صحابہ میدان میں. شیعہ صحابہ کی گستاخی کرے, سپاہ صحابہ میدان میں. شیعہ ازواج مطہرات کو گالی دے, سپاہ صحابہ میدان میں. شیعہ گنڈا گردی کرے, سپاہ صحابہ میدان میں. شیعہ نزل و فریب سے کام لے, سپاہ صحابہ میدان میں. شیعہ میدانوں میں آئے, سپاہ صحابہ میدان میں. شیعہ ایوانوں میں جائے, سپاہ صحابہ میدان میں. میرے بھائیوں, ہر جگہ پر, ایک ایک موقع پر سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے شیعہ کے مقابلے میں میدان میں اتر آئی ہے. اور کوئی جماعت شیعہ کے مقابلے میں اگر نہیں آتی, اگر اور کوئی جماعت شیعہ کی غنڈہ گردی کے مقابلے نہیں کرتی, کوئی اور جماعت آگے بڑھ کر شیعہ کا گروان نہیں بنتی, تو اسے یہ نہ سمجھا جائے کوئی اور شیعہ کے مخالف نہیں ہے. اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ باقی شیعہ کی تائید کرتے ہیں. اسے یہ سمجھنے کی بجائے کہ باقی کچھ نہیں کرتے, یہ سمجھ لیا جائے کہ باقی سب سپاہ صحابہ کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں. باقی سب جماعتیں سپاہ صحابہ کو اپنا, سارے سنی انہوں نے یہ کیا کر لیا کہ شیعہ کی بدماشی کو لگام دینا سپاہ صحابہ کا کام ہے. سپاہ صحابہ کا میرے بھائیوں, الحمدللہ ہم نے سنیت کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلا کام یہ کیا, جب سنیت میں قرآن مجید کو آگ لگی فوری طور پر میں وہاں پہنچا اسی دن, اور دوسرے دن پھر قرآن مجید کو آگ لگائی گئی تو سپاہ صحابہ نے مولانا منظور احمد سنیوتی مدثر الاحادی کی قیادت میں وہاں پر احتجاجاً ہڑتال کی, احتجاجی جلوس نکالے, احتجاجاً مسلسل کئی جمعے اجتماعی جمعے پڑے. آج پشاور میں جب یہ سانحہ پیش آیا تو یہ سانحہ بھی سپاہ صحابہ کے دفتر والی مسجد میں پیش آیا, اور اس کے بعد سے لے کر سپاہ صحابہ نے ایک لڑاک کے لیے بھی جیل سے بیٹھنا گوارا نہیں کیا. ہم پشاور میں گئے, ہم نے وزیر اعلیٰ سراج سے ملاقات کی, ہم نے اسیران سے ملاقات کی, ڈی سی ایس پی سے
مشقت کی، ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوشش کی، اور قرآن کے دشمنوں کی گرفتاری کے لیے آج تک کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے قرآن کے دشمن قتل ہو چکے ہیں اور بہت سے قرآن کے دشمن آج بھی جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے پورے پنجاب میں احتجاجی کانفرنس رکھی۔ پہلی کانفرنس پچھلے جمعہ کو قلعہ پر ہوئی، دوسری فیصلہ رات میں، تیسری کل لاہور میں ہوئی ہے، چوتھی کانفرنس انشاءاللہ پرسوں کو راولپنڈی میں ہو رہی ہے۔ جب عوامی طور پر ہم احتجاج پورا کر چکے تو قرآن مقدس کا مسئلہ تھا، اب دیکھ لیا تھا کہ اسمبلی میں مسلمانوں کے نمائندے قرآن کے مسئلے پر کیا موقف اختیار کرتے۔ سنیو دماغ سے پا کے کیا سنو، یہ سعادت بھی ہم نے ہمیں آتا کی ہے کہ میں نے اسمبلی کے فورم پر وزیر اعظم کے سامنے پشاور کا جلا قرآن پیش کر کے یہ کیا چھوڑے کہ یہ تمہاری حکومت میں قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، بول کے پھر ہم تمہیں حکومت میں نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے اسمبلی میں میرے بھائیوں دیہاتوں اور شہروں کے ساتھیوں ایک بات سن لو، میں جس روز کامیاب ہوا تھا میری کیسٹ آپ سن لیں، میں نے ایک وعدہ آپ سے کیا تھا، جنگ کے سنیو اور کچھ نہ ہو سکا، آپ کی نمائندگی، آپ کے جذبات اور احساسات، آپ کے مسائل اور آپ کے مذہبی حقوق کے لیے میں اسمبلی میں رب سے ڈر کر اور باقی ساری دنیا کا خوف دلوں سے نکال کر آپ کی نمائندگی سے ڈر چھوڑوں گا کہ کوئی وزیر و مشیر تو چور کی رات ہے، مذہب کا وزیر اعظم بھی آئے گا ٹکرا جاؤں گا لیکن موقف سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اور پھر رب نے یہ موقع دیا، دیا یا نہیں دیا، 3 اگست کو اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، وزیر اعظم آ بیٹھا پہلی مرتبہ، ایک روز پہلے آج جس روز بجٹ پیش ہوا ہے وزیر اعظم موجود ہے، اسمبلی بھری ہوئی ہے، بات چل رہی تھی، چلتے چلتے اچانک سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ مولانا اعظم تارک تحریک استحقاق پیش کریں۔ تحریک استحقاق، میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پہلے ظلم و ستم ہوتا تھا ہم چھانے میں رہتے تھے، پہلے زیادتی ہوتی تھی ہم ڈی ایس پی کے جوتے اٹھاتے تھے، پہلے زیادتی ہوتی تھی ہم ایس پی کو سلام کرتے تھے، اور پہلے ظلم زیادتی ہوتی تھی شہر سے بات پتا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ظلم زیادتی ہوگی، اب غیر قانونی طور پر ہمیں دوبارہ کی اپنے ظلم کے پہاڑ توڑنے کی کوشش کی جائے گی، ہم اسمبلی میں چلائیں گے۔ میں نے کہا تھا اسمبلی کی کاروائی روک کر رکھ دیں سے، آپ اور باتوں کی طرف مت جائیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ہمارا وہ کام نہیں ہوا، لیکن یہ بتلاؤ کہ جب جنگ میں بچیوں پہ ظلم ہوا، بچیوں کو سگریٹوں سے جلایا گیا، جب ظلم زیادتی ہوئی تو میں نے اسمبلی میں اس پر احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، یہ ایک آپریشن کے نام سے 1300 آدمی گرفتار، 855 جیل میں بند، سب کو باہر پولیس سے مروایا گیا، جیل میں مجرموں سے پٹوایا گیا، میں ان کی تصویریں لے کر، ویڈیو لے کر صدر، وزیر داخلہ، وزیر داخلہ کے علاوہ میں نے باقی وزراء کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ تمام والا انتظامیہ کو آگاہ کیا، لیکن تحریک استحقاق تھی، تحریک استحقاق کا مطلب ہوتے کہ ممبر قومی اسمبلی کی ذات پر، اس کی عزت آبرو پر حملہ ہو۔ میں نے اس لیے بتلایا کہ جہاں جنگ کی عوام پر ظلم ہوئے، جہاں جنگ کی عوام پر زیادتی ہوئی ہے، جہاں پر ساتھ ساتھ کا سامان لوٹا گیا ہے, جہاں چھوٹے بڑے بوڑھوں کو مارا گیا ہے, جہاں بہنوں اور ماں کی عزت کو برباد کیا گیا ہے. کوئی گنڈہ پولیس میرے گھر میں داخل ہوئی, اس نے گھر کا کنڈہ توڑا, وہ مسلط نواز میں جوتوں سلاخ داخل ہوئی, وہ میرے دفتر میں داخل تو سواد کی مستقب ہوئی. یہ میرا اشتہار مجروح ہوا تھا جس پر قومی اسمبلی کے ممبر نے مجھے احتجاج کرنے کے لیے دعوت دی. چنانچہ جب انہوں نے دعوت دی وہ پوری کی پوری تحریر لائی گئی, میں نے کھڑے ہو کر پڑھ کر سنائی کہ یہ ظلم ہوا, یہ ظلم ہوا, یہ زیادتی ہوئی. سننے والا کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان. سننے والا کون ہے؟ وزیر داخلہ, وزیر خارجہ, وزیر مدنی امور, وزیر پیٹرولیم, سب وزیر سن رہے ہیں, پوری حکومت سن رہی ہے, اپنے بھی سن رہے ہیں, بیگانے بھی سن رہے ہیں, مسلم لیگ بھی سن رہی ہے, پی پی بھی سن رہی ہے. جب میں نے کہا کہ یہ گنڈہ گردی کی, مسجد میں داخل ہوئے پوری اسمبلی میں نعرے لگے شیم شیم شیم, بےغیرتی بےغیرتی, ظلم ظلم, ڈوب مرو ڈوب مرو, یہ ایک ڈوب مرنا. اور میں آج بھی کہتا ہوں سپاہ چھاپا کا برا کہنے والوں, سپاہ چھاپا کے لیے آئے دن منصوبے بنانے والوں, تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات چار سے باہر نہیں نکلے گی؟ جو نعرہ ہم یہاں لگاتے ہیں رب کے پدک سے, کیا ہی نعرہ اگر یہ نہیں تو اور لوگ ضرور لڑا لو. چنانچہ جب میں نے یہ تحریر پڑھی, اس پر وزیر نے اسپیکر نے کہا آپ کچھ کہیں گے؟ میں نے کہا جی میں مختصر کہنا چاہتا ہوں, انصاف ملنا چاہیے, زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے. تو اس نے کہا وزیر داخلہ صاحب جواب دیجیے, وزیر داخلہ اللہ کا کتنا احسان ہے ظلم جھنگ کی زمین پر ہو. جواب وزیر داخلہ دے, جواب اتنے ایس ایچ او نہیں جواب دینا ہوں, بس سپاہی نہیں پوچھتے ہو, سپاہی ایس ایچ او کی تحقیق نہیں, کسی کو پوچھنا لے, ساری مرضی ہے, اسی جو چاہیے کریے, جو چاہے کرنے کے دن گزر گئے. کرو گے تم جواب تمہارے بڑے دیں گے, غریبان ان کو پکڑیں گے سر تم پہ پڑے گا. جواب تو کہنے لگا اسپیکر صاحب میں نے پہلے بھی یہاں ایک بڑے افسر ہیں ہمارے ضلع کے, کہنے لگے آپ نے تاریخ استحکام بھیجی ہے, آپ بتائیں آپ اس پہ زور دیں گے؟ میں نے کہا یہی مسئلہ ختم کر لو, جو ظلم کیا معافی مانگ لو, جو نقصان کیا واپس عوام کو دے دو, جو نجائز گرفتاریاں رہا کرو, آئندہ سے یقین دلاؤ کہ جاتی نہیں ہوگی. چلو ہم وہاں بات کرتے نہیں, ہمیں بلا وجہ وہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں. کہنے لگے کہ آپ سختی کریں گے ہم بھی سخت قسم کی یہاں سے آپ کے مقابلے میں جواب بھیج دیں. تو میں نے کہا جناب محترم آپ کچھ بھیج دیں, اللہ کے فضل سے اسمبلی میں آپ کے وزیروں میں جرس نہیں ہے کہ وہ میرے مقابلے میں اپنا موقف پیش کر سکے. آپ جو مرضی لکھتے ہیں, میرے بھائیوں بہت کچھ لکھ کر دیا گیا. وہ کہنے لگا جناب یہ 20 اپریل کو, یہ 20 جون کو جو ریٹ ہوا, اس وقت وہاں مسجد حق نواز شہید میں دہشت گرد تھے, وہاں سے پولیس پہ گولیاں چلائی گئی, وہ تقریب کار تھے, پولیس ان کو پکڑنے گئی تھی, ان تقریب کاروں کو لینے گئی تھی. مولانا کا گھر تو بڑا مشہور ہے, پولیس داخل نہیں ہوئی, مسجد سب کو معلوم ہے, پولیس جوتوں سمیت کیسے جا سکتی ہے, دفتر میں پولیس نہیں گئی, یہ مولانا غلط جانی سے کام لے رہے ہیں. جب اس نے کہا میں نے کہا ہوش منہ بات کیجیے, یہ کوئی عام نہیں ہے, عام آدمی پہ الزام نہیں ہے. آپ پہلی بات یہ بتلاؤ کہ اس روز پولیس نے ناکہ بندی کر کے 1300 آدمی پکڑے. میں چیلنج کرتا ہوں ایک آدمی ثابت کرو جو پولیس نے اس روز دہشت گرد پکڑا ہو. اس روز کوئی دہشت گرد پکڑا گیا؟ اور ایک گولی ثابت کرو جو پولیس نے برامد کی ہو. آپ کے ہوش نامعلوم کہاں ہیں؟ اور باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں پولیس سچی ہے، یہ وہ پولیس ہے جس نے 1300 آدمی پکڑے، 145 ایف آئی آر کاٹ دی کہ یہ لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کر رہے تھے، پکڑے گھر میں بیٹھے ہوئے، اٹھائے سوتے ہوئے، اور جھوٹ اتنا بولا جو پولیس جھوٹی ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے وہ جھوٹے الزام بھی لگا سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ جناب یہ قومی اسمبلی ہے، میرے گھر کا کنڈا نہ ٹوٹا ہو، پولیس مسجد میں جوتے سمے اپنائی ہو، ٹیلی فون کی تاریں دفتر میں نہ توڑی ہوں، تو میں استعفی دے دوں گا، آپ کمیٹی بنا کر تحقیق کرائیں۔ جب میں نے یہ بات کی اور کچھ اس انداز میں، کچھ اس لہجے میں کی کہ وزیر اعظم سے بیٹھا نہ گیا، وزیر اعظم سے بیٹھا نہ گیا، اس طرح اٹھے گویا کہ کسی نے کانٹا چلو دیا ہو، کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کرو، مسئلہ جھنگ کا سیاسی عوام پر جواب کون دے رہا ہے؟ جواب کون دے رہا ہے؟ تمہیں جواب دینا پڑے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور کچھ نہیں۔ نامعلوم زندگی کے کتنے دن اور باقی ہیں، نامعلوم، کچھ اور کام ہو یا نہ ہو، لیکن جنگ والوں ایک بات ضرور چاہتا ہوں، ہر قومی اسمبلی میں کوئی اکثر ممبر پیش کرو کہ جس نے اپنی عوام کے لیے جنگ لڑی ہو، اور جواب وزیر اعظم کو دینا پڑے۔ اب آپ جو اچانک لگ رہی ہے مجھے جاتا ہوں، آج قیمت لگ رہی ہے، اور خدا کی قسم اتنی دے رہے ہیں کہ دوسرے ممبر 5 سال میں وہ کام نہیں کرا سکتے، جو نالیوں کا کام، جو گٹروں کا کام، جو سڑکوں کا کرا سکتا ہوں۔ بتلاؤ موقف کے لیے ڈٹا ہوں، مشن کے لیے آگے بڑھتا ہوں، تمہارے ظلم پر جواب وزیر اعظم سے لیتا ہوں، یا تمہارے کاموں کے لیے سیکھ جاؤں۔ ہاں مشن چاہیے یا نالیاں چاہیے؟ دیکھ لو، سوچ لو بھائی، خالی یہ نہ کہنا، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ کوئی لینے والا ہو، آپ کہتے ہیں کہ پورا 1.5 کروڑ نہیں ملے گا، جناب 14 کروڑ کی سوئی گیس مل چکی ہے، سوئی گیس، سوئی گیس، سوئی گیس ملی یا نہیں ملی؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا اس وقت تک جب تک آئندہ جمعے کو آپ کے سامنے کیسٹ نہ آئے، جس کیسٹ میں آپ یہ سنیں گے کہ میں وزیر پٹرولیم سے کہتا ہوں، وزیر گیس سے کہتا ہوں، جناب مجھے بتلائیے جھنگ میں گیس کب آ رہی ہے؟ اس نے کہا مولانا فکر نہ کریں، اس سال کے آخر تک پہنچ جائے گی، اس سال کے آخر تک پہنچ جائے گی۔ اگر یہ بات، پھر میں نے کل بھی وزیر پٹرولیم سے ملا، میں نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا، ہماری عوام، کچھ وہمی لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں، کچھ ہمارے ہاں شوشے اڑانے والے بھی ہیں، کچھ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کرے کچھ نہ، پگڑی ان کے سر پر بن جائے، یہ بتلاؤ کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ان آپ سے میٹنگ کر لو، آپ کو پتا چل جائے گا کہ گیس کس طرح آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، 14 کروڑ روپے لگتا ہے سوئی گیس پر، اسی سال میں انشاءاللہ یہ سوئی گیس جھنگ کو مل جائے گی۔ بتلاؤ یہ سوئی گیس آپ دل آئی؟ آپ دل آئی؟ امان اللہ وزیر اعظم کو بھی لایا، لیکن سوئی گیس نہ، ان سعادت بدور بازو نہیں، یہ سعادتیں یہ اللہ کے کرم سے ہوتی ہیں، یہ چاپلوسی سے، کیا ضرورت ہے چاپلوسی؟ اپنا حق اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے، حضور جنابے والا، مائی باپ، میں آپ کا قربان، آپ ہماری آنکھوں کے نور، آپ ملک کے یہ اور وہ، آپ امیر المومنین، آپ خلیفۃ المسلمین، ذرا تھوڑی سی مہربانی ایک ایسے دیو، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک اور ایک طریقہ وہ بھی ہے جو کیسٹوں میں آپ سن چکے ہیں، جو کیسٹوں میں آپ سن چکے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ جب چلے چلے وعدہ کر لیا، جب بھائی وعدہ کر کے آیا یا تو جب دھوکا تھا یا جواب تو براہ تھا یا بولو کیا جھوٹ بولا تھا، اگر سب کا تھا تو کیا دینا ہو، پھر آئی یا نہیں آئی؟ لیکن میں حکومت کے جنگ کو سوئی گیس دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا، ہاں اچھی بات کا شکریہ ادا بھی کر لیں گے، ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، ہر ویلے لڑ دے رہیے ہر ویلے، اور لڑ دے اس واسطے ہیں بادشاہ تسی غیران دے ہتھ پتنیاں بن کے کھیل رہے ہو، لڑائی اس لیے ہے کہ تم کفر کے مہربان بن کر اہل حق سے ٹکراتے ہو، رب کعبہ کی قسم نواز شریف میں تیرے جوتوں کو سرکا تاج بنانے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تم ملک میں اسلام نہ سکتا، تو ملک میں ہمیں کوئی کسی سے مخالفت نہیں ہے، کوئی ذاتی پرخاش کسی سے نہیں، چنانچہ یہی کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا آپ کی دعاؤں سے، ناموس صحابہ پہ، ناموس صحابہ اہل بیت کے، اس کو ترتیب دے کر آخری شکل دے کر ہم نے جید علماء کرام، ممبران قومی اسمبلی، ججز، قانون دان، بڑے بڑے قانون کے جاننے والوں سے رابطہ کر کے اس بل کی کاپیاں ان کو دے دی ہیں، اور ان کا وعدہ ہے وہ اتوار تیر کو ہمیں واپس کر دیں گے، ججز سے، قانونی ماہرین سے، علماء کرام سے ہم نے تجاویز مانگی ہیں، اس میں کوئی علمی تشنگی ہو، کوئی شرعی نقطہ باقی ہو، کسی طرح کوئی خامی ہو اور کوئی قانونی طور پر رکاوٹ بننے والی چیز ہو، اسے دور کر دیجئے، یہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، دوسری جگہ وزیر مذہبی امور، وزیر داخلہ، وزیر پٹرولیم، وزیر محنت سے میں نے خود بات کی ہے، یہ بل ہم لا رہے ہیں، اس بل کا مقصد یہ ہے اصحاب رسول اہل بیت امام کی توہین کرنے والا سزائے موت تک پہنچ جائے، اور جو اصحاب رسول کی اہل بیت امام کی توہین پر مبنی لگتے چاہے اسے فوراً ضبط کیا جائے، تاکہ فسادات ہمیں مارا اسی فضا ختم ہو، ملک امن اور مستحکم کی طرف گامزن ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا ساتھ دو تو مدرا کہنے لگے ہم ساتھ دیتے ہیں، وزیر اعظم نے پیغام بھیجے کیا دن لائے ہم جاگتے ہیں، میں نے بھی کہا ہے بل ہم کیا کرتے ہیں، پیش تم کرو پاس ہم کرا دیں گے، اگر کریڈٹ چاہیے کریڈٹ تم پیش کر دو ہم پاس کرا دیتے ہیں، ہم تعاون کرا دیتے ہیں، کریڈٹ تمہیں چلا جائے گا، ہم کریڈٹ کے متلاشی نہیں ہیں، ہمیں تو کام چاہیے، ہمیں تو مرنا، ہم پیش کرتے ہیں تم تعاون کر دو، اور اگر نہیں تعاون کرو گے تو یاد رکھو پھر پاکستان کی زمین پر اس بل کی مخالفت کرنے والے کے لیے جینا دوبر کر دیا جائے گا، کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا میرے بھائیو؟ چنانچہ وزیر اعظم نے بہت جمعدار تقریر کی، یاد آ گیا، کھڑے ہو گئے، ہم کچل کے رکھیں گے، جو استعفا دینا چاہتے ہیں دے دے، کیا ہو جائے گا؟ کوئی ڈر نہیں ہے، فرقہ واریت یہ ناشور ہے، یہ فلا ہے، ہم سب جانتے ہیں، جب وزیر اعظم نے غصہ بھری تقریر کی بیٹھ گئے، سناٹا کاری تھا، میں اس کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی، خدا کی قسم اگر اس کی ویڈیو بنتی ہوتی آپ دیکھ کر حیران ہو، مولانا حق نواز شہید کا اور بڑے احسان ہیں، سب سے بڑا احسان یہ ہے اس شخص نے اللہ کے علاوہ سب کا خوف دل سے نکال دیا، میں کہا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں، جھنگوی کی تقریروں سے موت کا خوف نکل گیا، جھنگوی کی شہادت سے شہادت کی تمنا بڑھائی، ہم لوگ دیکھ رہے تھے، ہم لوگ دیکھ رہے عمران گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ معذرت ہوگی، لجاجت ہوگی، منت سماجت ہوگی، انداز دھیرا ہوگا. میں نے کہا جناب وزیر اعظم کہاں ہو آپ؟ نے میری تقریر کے استعفے کو لے کر پوری تقریر جھاڑ دی، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ ظلم ہوئے، زیادتی ہوئی ہے، آپ کو انصاف ملے گا، مسجد کے تقدس کا پاس کیا جائے گا، مجھے آپ سے تمہاری اس انداز پر مجھے افسوس ہے، تمہاری فکر پر. تم نے میرا ساتھ دینے کی بجائے تم نے ہم پہ پابندی لگانے، ہمیں کیش کرنے کی بات کی ہے، ہمیں سرکہ پر جانے والوں، ہمیں مسجد سستان جانے والوں. میں کیا میرا چاہتا ہوں کہ مدد سے زیادہ جیت تو آئی مذہب سے بڑھ کر کوئی شہر. باقی یہی بات کہ فسادات ہنگامے وہ جناب کراتے ہیں، یہ شیعہ سنی لڑائیاں تم کراتے ہو. وہ کیسے؟ اگر تم قانون بنا دو تو مجرموں کو سزا ہم دلوانے کے لیے عدالتوں میں جائیں گے. تم نے قانون نہیں بنوایا، جناب کی صدارت میں اجلاس ہوئے، اتفاق ہوا کہ یہ قانون بن جائے. تمہیں اپنی سیاست کی فکر ہے، تمہیں صحابہ کے ناموس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور تمہیں یاد ہونا چاہیے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے تمہارا ساتھ دیا تھا، اسلام کے لیے تمہارے دل سے آواز کیے تھے، جھنڈوں سے تمہارے استقبال کیے تھے. اور اسلام سے بے وفائی کرنے والوں، تم ہمیں تو طاقت کیا دو گے؟ اور تمہارے ملک میں یہ قرآن بھی محفوظ نہیں ہے. جب میں نے قرآن نکالا پوری اسمبلی کہنے لگی شیر شیر شیر. میرے بھائیو، اس کے بعد جو مجھ سے ہو سکتا تھا الحمدللہ میں نے کہا، لیکن پھر وزیر اعظم کو جرت نہیں ہوئی کہ جواب دیتا، پھر دوبارہ جرت نہیں ہوئی. اور پھر سپیکر نے وزیر داخلہ سے کہا کہ جواب دو. وزیر داخلہ نے کہا جناب مجھے موقع دے، میں مولانا کو راضی کر لیتا ہوں، میں مولانا کو راضی کر لیتا ہوں، چیمبر میں آ جاؤ. میں نے کہا میں نہیں جاتا چیمبر میں، یہیں ایک کمیٹی بناؤ، اسے جھنگ بھیجو، وہ جا کر پوچھے، حقائق معلوم کرے. جو فیصلہ کمیٹی کرے گی، جھنگ کی انتظامیہ کو، صوبے کی گورنمنٹ کو، وفاقی حکومت کو اس کی پابندی، وہ مجھے گناہگار بتائے، مجھے آج جیل بھیج دو. وہ کہے کہ وہاں کی پولیس نے بدماشی کی ہے، وہ کہے وہاں عوام سے زیادتی ہوئی ہے، تو پھر انصاف تمہیں دینا ہوگا، انصاف. تو سپیکر نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ دو تین دن کے لیے وزیر داخلہ سے ملاقات کر لیں، اگر آج مطمئن نہ ہوں پھر آپ دوبارہ اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ تحریک استحکام پہ زور دیں. ہم کمیٹی قائم کر دیں گے جو اسلام آباد میں بیٹھ کر یہاں کے افسروں کو بلائے گی اور یہاں آ کر عوام سے پوچھے گی تم سے کیا ظلم ہوا ہے. میرے بھائیو، اس کے بعد مسلسل وزیر داخلہ محترم چودھری صاحب آئیے تشریف لائیے، اسی وقت ہم باہر نکلے اجلاس سے تو وہ لفٹ میں بیٹھے تھے، داخل ہوئے، کہنے لگے محلہ کو بلاؤ. میں نے کہا کیا حال ہے تلخاؤ صاحب؟ آپ تلخاؤ میل ہیں، آپ کے ترخانے میں آپ نہیں آئیں گے، اب معاملہ دو دو چار کی طرح صاف ہوگا. کہنے لگا نہیں یار، اسی کدو ترخایا. میں کہا تو ہن بھی ترخوا ہے، لیکن ہن مسئلہ حل ہو کے رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز. چنانچہ اس رات کی بات ہوئی، بقول وزیر داخلہ کے صوبائی گورنمنٹ سے بات ہوئی. کل پھر میں نے بات کی، میں نے کہا میں پیر کے روز تک انتظار کر رہا ہوں، پیر کے روز تک میں دیکھتا ہوں بے گناہوں کو رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میں دیکھتا ہوں جن کا نقصان ہوا ہے ان کا ازالہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کا گریبان پکڑا جاتا یا نہیں جاتا. اگر کچھ نہیں ہوا، یہی میدان یہی گھوڑا یہی میدان یہی پھر اسمبلی ہے، پھر ہاتھ ہے، پھر گریبان ہے. میرے بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، میں ضلع انتظامیہ کے رویہ سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ کو اب عوام کے ساتھ زیادتی کرنے کی بجائے عوام کے تعاون کے لیے تیار رہنا ہوگا، عوام کے تعاون کے لیے تیار رہنا ہوگا، جو کچھ ہوا اس کا ازالہ ہو کرنا ہوگا، اور جو لوگ بے گناہ گرفتار ہیں خاص طور پر شیخ محمد اسفاق، ماسٹر سعید، حافظ اختر رحیم یا دیگر لوگ جو آج کل پکڑے گئے ہیں، یہ بے گناہ لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ضلع انتظامیہ تعاون کرتے ہوئے ان کو رہا کرے گی، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ العزیز آپ آگے آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے، ایک جمعہ درمیان میں گزر چکا ہے اور یہ 15 دنوں میں بڑا انقلاب بھی آ چکا ہے، بڑے بڑے لڑکے پکڑے گئے ہیں، اور وہ لوگ پکڑے گئے کہ جن کو پکڑنے کے بعد الٹا رکھا گیا اور کہا کہ آزم طارق کا نام لو، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے نام لیں، وہ تو ہمیں گولی مارنے کا آرڈر کرتے تھے، وہ ہمیں جوتے مارتے تھے، وہ ہمیں پانی نہیں پلاتے تھے۔ کہنے لگے تم نے کبھی کوئی پیسہ دیا؟ انہوں نے کہا پیسہ تو دور کی بات ہے، وہ پانی بھی ہمارے ہاتھ کا نہیں پیتا تھا۔ چنانچہ لے دے کر ایک ہمارا بیچارہ شوقی ہے، اس کو پکڑ لیا۔ میں نے ایک دن ڈی سی صاحب سے کہا تھا، میں کہا جس دن تھی شوقی نے پھڑ لیا تھی رونا بھی ہے تو ہسنا بھی ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا تھی ہسنا کہ اے توحفہ ہوں تو مکیا ہی گیا، تو تھی رونا بھی ایک لاکھ ایسے اتنے لاوا سی۔ چنانچہ صحافیوں کے سامنے پیش کیا گیا، کہنے لگا جی اسی مولوی اعظم طارق کے گھروں گرفتار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مولانا تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے سے نہیں روکتے تھے؟ کہنے لگا مولانا تو مریندے ہوں گے سر، مولانا مریندے ہوں گے سر۔ نے کہا پھر ابھی ابھی آپ جانے سی یہ مرکز یہ گھر جڑا ہے یہ جماعت کے پیسے رہے، ابھی زبردستی داخل ہوں گے سی، مولانا سر دھکے مار کے باہر کر دے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مورا بیچارا تیار کیا، خود بیچارا پاگل پوجے کو اس پر ترس بھی آتا ہے، بچوں سے ٹافی چھینتا، کبھی کبھی کوئی جوتی اٹھا لینا، اب جناب 1 لاکھ اس کا انعام لگ گیا، اور وہ بہت بڑا اشتہاری مجرم، اور حالت یہ ہے کہتے ہیں چوکی روٹی کھانی ہے، کہنا چاچا ایک دو ریٹ نہ کرائیے، 2-3 ملزم نہ پکڑائیے، کہتے کس کس کو مارا ہے؟ کہتا زیادہ تم میں مارے، فضل آپ میں مارے، عارف سلیم میں مارے، یہ سارے میں ہی ہوں قتل جیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہماری پولیس کو یقین آ گیا ہے کہ یہ بیچارہ مرکول قلم بے وقوف ہے، اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ ورنہ کوشش یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے ملوث کیا جائے اعظم طارق کو، اور کہا جائے یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں پولیس والوں، تمہارا شک شبہ رفو ہو چکا ہوگا، اور تمہارا نام تو بھی بتلاؤ، سروس تمہارے پاس ہے اور دیگر لوگ تمہارے پاس ہیں، انہیں عوام کے سامنے لا کر پوچھو کہ جنہوں نے عوام پر ظلم کیا، عوام کے پیسہ چھینا، عوام کے ساتھ زیادتی کی، جس سے انہیں مسجد میں کھڑے ہو کر ان کی مخالفت کرتا تھا، گرفتاری کا مطالبہ کرتا تھا، گولی مارنے کا آرڈر کرتا تھا، ان سے اعتراف کرو، کبھی 1 پیسے کا مطالبہ کیا ہو مجھے گولی مار۔ اب تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا، اب تو تمہارے پاس ہے، کل کوئی کہہ سکتا تھا؟ لوگوں، مجھے افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم، افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، یقین جانے میں نے راتوں کی نیندیں، دن کا سکون، حج کا سفر میں آپ کو نہیں بتلا سکتا، میں نے آپ حضرات کے لیے، عوام کے لیے ذمہ داری سمجھ کر، لیکن اپنی طاقت سے بڑھ کر کوشش کی ہے، اپنی طاقت سے بڑھ کر کوشش کی ہے، اور اس ہاتھ میں کبھی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، میں نے کبھی 1 پیسے کا رواداد نہیں ہوا۔ مجھے افسوس ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے اعظم طارق بدماشی کراتا ہے، اعظم طارق لوگوں کے گھر کو لٹواتا ہے، اعظم طارق سرپرستی کرتا ہے۔ اب یہ لوگ پولیس کے پاس ہیں، تم جا کر پوچھ سکتے ہو کہ ان کے ساتھ میرا تعلق کیا تھا۔ الحمدللہ ہمیں منافقت نہیں آتی، ہمیں منافقت نہیں آتی، اور کیوں کریں منافقت؟ کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، ہمارا حق ہے ہم آپ کے دکھ سکھ پر احتجاج کریں، ہم آپ کے کام آئیں، یہ میرا آپ پر احسان نہیں، یہ میرا آپ پر، مجھ پر آپ کا حق ہے۔ لیکن اس وقت دکھ ہوتا ہے جب ایک آدمی دن رات ایک کرے اپنی نیند چھوڑ دے, جان ہتھیلی پہ رکھ کر کیا میں پیدل نہیں گیا, کیا میں نے موٹر سائیکلوں پر رات کو لوگوں کو گنڈوں سے نجات نہیں دلائی, کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے راتوں سے جا کر لوگوں کو سکون دلایا اور جا کر کہا بے فکر ہو کر سو جاؤ, آج حالات تمہارے سامنے ہے, مجرم حکومت پولیس کی گرفت میں ہے, آج بھی اگر میں مجرم سابت ہو جاؤں میرے ہاتھ سے رہے مجھے گرفتار کر لو.
میرے بھائیوں, حقائق بالآخر کسی نہ کسی وقت کے سامنے آ جایا جاتا ہے. میں کہتا میں نے کہا کوئی بات نہیں, اور آج بھی کہتا ہوں جو مجھ پہ الزام لگانا چاہتا ہے لگائے, میں جواب نہیں دوں گا, وقت جواب دے گا, میں جواب نہیں دوں گا, حالات جواب دے گا, میں جواب نہیں دوں گا, آنے والا وقت جواب دے گا. میں جان بوجھ کر آپ کو نہیں بتلاتا, آج جاؤ پورے ملک میں, نہ میں اپنی پارسائی بیان کرتا ہوں, نہ میں اپنا زہد و تقویٰ بیان کرتا ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں شاید تمہیں اسمبلی کے ان سارے ممبروں میں مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہ ملے گا, آسمان بھی کوئی نہ ملے گا. یہ ہم ہی جانتے ہیں. کوئی کہتا ہے 30,000 تنخواہ ہے, کوئی کہتا ہے 15,000 تنخواہ ہے, 8,000 ایم ایل اے کی تنخواہ ہے, 4,000 تو صرف ٹیلی فون کا ہے, 2,500 گن مینوں کی تنخواہ ہے, 1500 میں اگر آپ گزارا کرتے ہو تو میں بھی 1500 میں گزارا کرتا ہوں. اس لیے میں نے چند باتیں ایسے پر سبھی تذکرات کے سامنے رکھتی ہیں. بہت لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اب مجرموں کی گرفتاری کے بعد حقائق آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تمام تر کوشش تھی اور اب بھی حکومت کی کوشش ہے کہ نموں سے صحابہ پھر کے پیش کرنے سے پہلے کوئی الزام لگا کر, کوئی تہمت لگا کر, کسی قسم کا کوئی جرم صاف کر کے اسے پکڑ لیا جائے. لیکن میں آج کیا کہتا ہوں, آج تک تو رب کا فضل ہے, احسان ہے, تم مجھے کسی خیانت میں مرتکب نہیں کر سکتے. اللہ کا فضل رہا, آئندہ بھی موقع نہیں ملے, آئندہ بھی موقع. اس لیے میں آ کر ایک مرتبہ پھر اپنی ضلع انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں, ظلم تم کرتے ہو, تمہارے مسحت کرتے ہیں اور حال حال ہم وہاں کرتے ہیں, جواب تمہارے بڑوں کو دینا پڑتا ہے, آپ ظلم کا ہاتھ روکیں. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں, بیٹھیے, ابھی میں نے تقریر تو بھی میری باقی ہے. میرے بھائیوں, میں آج جمعہ کے اس اجتماع کی وساطت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جمعہ کے اس اجتماع سے, اس اجتماع کی وساطت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ پولیس جس طرح گرفتاریاں کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ اشتہاری مجرم جو سنی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر سے وہ مجرم ہیں, میں بے گناہ نہیں کہتا, وہ مجرم ہیں, وہ طاقت صحیح, وہ ڈاکو صحیح, لیکن وہ سنی سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں گرفتار کیا گیا ہے. لیکن میرا مطالبہ اور میرا سلام بھی ہے کہ یہ بتلاؤ مولانا مختار کے قاتل, یہ بتلاؤ پانچ کے قاتل, یہ بتلاؤ کہ سیکٹر کی مسجد عثمانیہ کے قاتل, موت تک تمہاری گرفت میں کیوں نہیں آئے. ہمیں وہ بھی مجرم ہے, ہمیں وہ قاتل چاہیے, ہمیں وہ مجرم چاہیے, ہمیں مولانا مختار کے قاتلوں کی گرفتاری کے بعد سازش چاہیے, ہمیں میاں اقبال کا قاتل چاہیے, پانچ علماء کے قاتل چاہیے, مولانا حق نواز مولانا اسرار قاسمی کے قتل کی سازش چاہیے, اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے بے گناہ نمازیوں کا خون بہانے والے قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے, قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے, انتظامیہ کو ثبوت دینا چاہیے اپنی غیر جانبداری کا, اور جلد سے جلد قاتل گرفتار کر کے عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ تم غیر جانبدارانہ طریقے سے مجرموں کو گرفتار کر رہے ہو, ورنہ ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ یک طرفہ ٹریفک چلائی جا رہی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, شاید یہ ملزم گرفتار نہ ہوتے اگر میں نے جمعہ میں اعلان نہ کیا ہوتا کہ ان کی گرفتاری کے لیے عوام پابند ہے. میں نے عوام سے مطالبہ کیا اور یہ عوام کے تعاون سے گرفتار ہوئے ہیں, عوام کے تعاون سے گرفتار ہوئے ہیں, ورنہ نہ کسی کو علم غیب ہے, نہ کسی کو خواب آتا ہے. عوام کو جب کہہ دیا گیا تعاون کرو پکڑوا دو, اور میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو
جو غلط ذہنیت رکھتے ہیں، جو غلط سوچ رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں لوٹ مارنے کا کوئی جذبہ نہیں لے رہا ہے، میں کیوں رکھ چاہتا ہوں تم اپنی آخر سے باہر آ جاؤ، توبہ کر کے اصحاب رسول کی عزت کے لیے میدان میں نکل آؤ، اور اگر کوئی گھر پر کرو گے جماعت سب سے سایہ اٹھائے گی، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، بچانے والا. اور آج سے بھی کہتا ہوں کوئی مجرم رات کی تاریکی میں تنگ کرے، کوئی پیسہ مانگے، کوئی پریشان کرے، کسی میں روح میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتلائیے، رات کی تاریکیوں میں بتلائیے، یہاں ہوں گا آپ کے پاس چل کر آؤں گا، اللہ ہمارا حامی ناصر ہو. باخر دعوانا.